الذين طاهرون لا مكب أمة ولا أعضاء أجمعون. درس نمبر 523. الذي نتواج تهلية بلغر اور میں بھی ہمارے درس کا نمبر کوئی ایسا خطرناک نمبر ہے کہ مثلاً 420 یا اس انداز کا, مگر پھر بھی کسی نامعلوم شخص کی شرارت کی بنا پر آج ہم چاروں کمر میں بھی مکان کے باہر کی کنڈی لگ جانے کی بنا پر 13 منٹ تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور آپ حضرات کو بھی کچھ ایسا لگنے لگا ہوگا کہ جیسے کہ طالب علم اسکول کے استاد کے سامنے روزانہ تاخیر سے پہنچنے کا کوئی نیا بہانہ تیار کر کے آتا, تو پھر مزہ بھی آنے لگتا ہے اس کے بہانے سن کر. تو یہ وضاحتیں ضروری نہیں رہی ہیں, لیکن مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے جب یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور ہم وقت پہ آنے لگیں گے تو کہیں نظموں کی عادت نہ بگڑ جائے, اور عادت بگڑنے کا نقصان جو ہوتا ہے تو شروع میں جو مجمع بیٹھا ہو اس کو دیکھ کے اگر کسی موضوع کی گفتگو شروع کی جائے اور دوران تقریب مجمع بدل جائے تو موضوع بدلنا مشکل ہوتا ہے. آج کی حد تک میں اپنے اس وعدے کی پابندی کی خاطر تو کافی حد تک یہ کیا جا رہا ہے تقریر کا آغاز ہی مسائل کے بجائے اپنے پرانے انداز سے کسی ایک پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے پہلے 30 منٹ. البتہ یہ ضرور کہ آج کی تقریر آنے والی 2 تقاریر کے لیے تمہید ہے, اس لیے اس میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا, بلکہ شہید دستگاہ شیرازی کی جس کتاب کا سب سے آخر میں ترجمہ ہوا اس کتاب کا آغاز ہی اس واقعے سے ہو رہا. شہید کی وہ کتاب جو ابھی ابھی سب سے آخر میں اردو زبان میں شائع ہوئی, اور عام کتابوں کے ذرا شہید دستگاہ کی یہ کتاب فروخت ہونا ذرا مشکل ہو رہا, ورنہ شہید دستگاہ شیرازی ان علماء میں سے ایک ہیں جن کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ دی جاتی ہیں اور فوری طور پر فروخت ہو جاتی ہیں. جہاں پاکستان میں دینی کتب کو عدم توجہ کی وجہ سے 50 55 اور 60 کی چھپی ہوئی کتابیں, اور وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں نہیں 500 یا 1000
اب تک آپ کو پاکستانوں پہ نظر آئیں
گی, اور کہاں شہید کی کتاب کے ہر کتاب کے 3-3 4-4 5-5 ایڈیشن اسی 7-8 سال 9 سال میں کر چکے, مگر واحد یہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ مشکل سے فروخت ہو رہی ہے. شہید کی معذلہ
عدم توجہ کی بنا پہ نہیں, کتاب تو اپنے موضوع کو بہترین کتاب ہے,
بالکل ایسی کتاب ہے جو میرے حق میں بھی بڑی مفید ہے,
جن باتوں پر ایک زمانے میں سب سے زیادہ نقطہ چینی اور اعتراض کا نشانہ مجھے بنایا جاتا تھا, اینٹا برزخ فرض اور قبر کے آلات لگا رکھا, اس عنوان پہ یہ کتاب آئی ہے جس کا نام بھی برزخ, اور پہلے صفحے پر یہ جو واقعہ ہے وہی آج میں پڑھ رہا ہوں, واقعہ ہی 20-25 منٹ کا ہے تو میں آج کی تقریر تو اسی میں چلی گئی, لیکن چونکہ اس واقعے کے اندر 2-3 اور پیغامات ہیں جو مجھے نہیں معلوم کہ علماء کرام جب اسے بیان کرتے ہیں تو خالی واقعہ سنا کے آگے بڑھتے ہیں یا ان چیزوں کی طرف توجہ بھی مبذول کراتے ہیں. تو یہ تو مجھے یقین ہے کہ واقعہ آپ کا سنا ہے, لیکن اس کے وہ 2-3 پیغامات جس میں آخری پیغام جو واقعہ کا آخری جملہ وہ آئندہ 2 یا 3 تقاریر کے لیے ہمارا عنوان بنے. شہید دفتر ہے وہ شیرازی کی کتاب کے بارے میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا تو وضاحت ضروری کہ یہ کتاب کیوں فروخت نہیں ہو رہی. اس کتاب کے ٹائٹل نے سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا. تو کیا خبرات کے علم ہے کہ ماں سوائے چند لوگوں کے ابھی بھی موت کا ڈر لوگوں کے دل میں بہت زیادہ ہے. چنانچہ اپنے ہی مرنے والے کو لوگ غسل دینے کو تیار نہیں ہوتے. مرنے والا اگر بدقسمتی سے منگل بدھ سے مرا ہو تو چار بدھ انتظار ہوتا ہے کہ ملک الموت شاید دوبارہ آنے والا ہے, کیونکہ دروازے اچھے طریقے سے بند کر دوں. اور اس قسم کی لغویات اب تک جس ادارے نے یہ کتاب چھاپی, کیونکہ ہماری قوم کا یہ بھی ایک المیہ ہے, ٹریجڈی ہے, اس لیے سنا دے رہا ہوں, اس نے کتاب کو زیادہ متاثر بنانے کے لیے اس سے پہلے جو شہید کی کتابیں سبھی ٹائٹل بالکل سادہ تھا, جو عموماً مذہبی کتابوں کا طریقہ کار, اس کے اندر عنوان ڈال دیا, مات کا عنوان ڈال دیا, گناہ کبیرہ ٹائٹل پہ شہید کی تصویر آ گئی, زندگانی سید الشہداء, زندگانی جناب زہرا, زندگانی جناب زینب, روزوں کی تصویر آ گئی. اب برزخ کے حالات سے جو کتاب چھپی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ناشر کتاب کا موضوع ایسا کہ قبرستان کی تصویر آ جائے تو زیادہ اچھا. اگر وہ قبروں کی تصویر آ گئی تو خاندان کی بوڑھیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون سی کتاب گھر میں آ رہی ہے. یعنی جملہ جو مجھے بتایا گیا تو کیا نحوست لے کے خبر میں گھر میں آ گئی یہ قبر جس کا تذکرہ سننے کے لوگ تیار نہیں ہوتے, اور یہ لازم تم نے بیڈروم میں رکھ دی, فوراً نکالے اس کتاب کو. آخر بہت زیادہ گفت و شروع کی شہید کے بعد مطالعہ اس بات پر ہوئی کہ ٹائٹل کو پھاڑ دیا جائے گا, اور ایسی ہی دھماکہ ایک اور صاحب نے کر لی. وہ تو بیچارے اپنی جگہ لیٹی کرنے جا رہے, شادی کے موقع پہ کتابوں کا تحفہ رائج ہو گیا, مگر جس کتاب کے ٹائٹل پہ قبل کی تصویر بنی اور وہ شادی کے موقع پہ دلہا یا دلہن کے ہاتھ میں دے دی جائے تو آپ سمجھ ہی سکتے تو یہ کتنا خطرناک قسم کا ایک بم ہے کہ جو پھٹا ہوگا اس شادی کی تقریب میں. تو یہ اتنا سننے کے باوجود اب تک کی حالت, خصوصاً جو بزرگ حضرات, یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ اگر آپ میت کو دفن کر کے آئیں تو گھر میں آئیں, گھر میں بھی نہیں آ سکتے. پہلے جا کے مسجد میں جائیے, یا امام باڑے میں جائیے, یا کوئی سبزی لائیے, اور اگر کسی وجہ سے گھر میں داخل ہونا پڑتا ہے تو گھر میں کسی کمرے میں نہیں, پہلے بیت الخلاء میں جائیے, ٹوائلٹ میں جائیے, اس کا منہ دیکھیے, اس کے بعد گھر میں آئیے. اب تک یہ چیزیں نہ صرف ہیں بلکہ میں خود دھوکا کھا گیا تھا کہ اب شاید ان کی وہ شدت نہ رہی ہوگی. اس کتاب کے ٹائٹل نے بتا دیا کہ یہ ساری باتیں اب تک ہیں, لیکن ٹائٹل کی وجہ سے پہلے سفر سے آگے نہ پڑھنے والوں کے لیے تو آج کی تقریب فائدہ مند ہوگی. اس پڑھائی نہیں انہوں نے, کچھ سنا ہی نہیں انہوں نے, باقی لوگوں سے معذرت. اور یہ واقعہ جو اس کتاب میں بھی بغیر کسی تمہید کے شروع ہو گیا, بالکل آپ نے ٹائٹل پلٹا, وہ جو مقدمہ یا دیباچہ ہوتا ہے وہ پڑھا, اور ایک دم سے یہ واقعہ شروع ہوا. عام طور پر میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس کے تین پہلو واضح کرتا ہوں, جس میں سے آخری پہلو جو ہے وہ ہے ہماری آج کی تقریر کا اصل مقصد. واقعہ ہے شیخ حضرت طاہر خراسانی کا, اور اس کے بیان سے پہلے یہ بطور تمہید بتا دیا جائے کہ دنیا کے وہ مذاہب جن میں حیات بادل مماد کا کوئی تصور نہیں, قیامت کا کوئی عقیدہ نہیں, ان لوگوں کی نگاہ میں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مردے کو دفن کر کے آئے یا جلا کے آئے یا کہیں پھینک کے آئے, بس اس کے بعد تمہارا اس کا تعلق ختم, وہ ختم ہو گیا, آگے کچھ ہے ہی نہیں. لیکن وہ تمام مذاہب جس میں کم از کم اہل کتاب کے مذاہب سے شامل ہیں, جن کا یہ عقیدہ کہ موت ایک نئی زندگی کا آغاز, مرنے والا اگر ہماری آنکھوں سے چھپ گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اس کے تعلقات رشتے داریاں ختم ہو گئی. جس طرح آج سے 100 سال پہلے ہندوستان اور پاکستان کا رہنے والا اگر صاف سمندر پار چلا جاتا تو صاف سمندر پار ہوتے جب اس دوسری دنیا میں گیا کہانیوں والے کہتے ہیں کہ سات سمندر پار کو چلا جائے تو اس کے جادوگر کا جادو بھی اثر نہیں کرتا, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سمندر پار کر سکے. لیکن سات سمندر پار جانے کے باوجود اور ولایت میں زندگی گزارنے کے باوجود آنکھوں سے پوشیدہ ہو جانا, اور پرانے زمانے 100 سال پہلے میں نے اسی لیے کہا, نہ کر نہ ٹیلی فون نہ ٹیلے کچھ بھی نہیں, پھر یہ تصور نہیں آتا ہے کہ بس ہمارا اس کا سارا رشتہ پت ہو, نہیں وہ رشتہ مانا بھی جاتا اور اس کے تقاضے بھی پورے کیے جاتے ہیں, اور اس رشتے کی وجہ سے کبھی کبھار وہ خوشخبری بھی ملتی ہے. جو ناول لکھنے والوں اور فلم بنانے والوں کو کہانی کا ایک نیا موڑ دینے کا موقع عطا کرتی, یعنی وہ آپ کے بولا چچا انتقال کر دے لاکھوں کی جائیداد چھوڑی ہے اور سات سمندر پار سے پیغام آ رہا, تو یہ جتنے بھی اس قسم کے سکیم ہوتے ہیں جو کہانی میں ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہیں, تو سب یہ بتا رہے کہ آنکھوں سے پوشیدہ ہو جانے کا مطلب رشتہ ختم ہو جانا نہیں. موت کے بارے میں ہمارا بھی یہی تصور, بلکہ شاید الٹا تصور, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں تو گویا وہ سمجھیے کہ ہم ولایت میں رہ رہے ہیں, اور اس دنیا میں جا رہے ہیں تو سمجھیے اب اپنے وطن میں واپس جا رہے ہیں. ایسا رشتہ جو حیات کے بعد الممات کے قائد ہوں ان کے نزدیک یہ لازم, اور جو ناچارے کو پتا ہے کہ اسلام یہ ایک اہم ترین ذمہ داری قرار دیتا کہ مرنے والے سے تمہارا رشتہ برقرار ہے, اور اس حوالے سے تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ واجب ذمہ داریاں, کچھ مستحب ذمہ داریاں, کچھ اخلاقی ذمہ داریاں. لیکن ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک چیز رکاوٹ بن سکتی ہے, صرف ایک چیز, اور وہ یہ کہ جہاں مرنے والے کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد آئیں. تو اگر مرنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو اس دنیا میں انتہائی نیک اور مرضی پروردگار والی زندگی گزار کے گیا, تب یہ رکاوٹ آ سکتی کہ جی اسے ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے, اس کے لیے ہم کیسے کوئی دعا کریں یا کوئی نیک کام کریں, ہمیں خود شرم آ جائے, خود یہ احساس پیدا ہو کہ تم ہو گیا جو آیت اللہ کوئی اور امام خمینی کے لیے کوئی نیکی کرنے جا رہے, تمہاری نیکی کی اہمیت کیا ہے, کیا وہ تمہاری نیکی کے موقع ہے؟ ایک یہ خیال آ سکتا جس کی بنا پر انسان مرنے والوں کی خود ہی دو قسمت کر لے گا, جو شرابی ہے, جو جواری ہے, جو زانی ہے, جو کھلم کھلا گناہگار, اس کے بارے میں تو ہمارے دل میں خیال آئے کہ ہاں بیچارہ یہ ہماری مدد کا محتاج ہے, اس کے لیے تو نیکیاں کر, اور وہ شخص جو بظاہر ہمارے اعتبار سے ایسی زندگی گزار کے گئے اس کے بارے میں یہ تصور ہی ہم کو شرمندہ کر دے کہ اس کے لیے کوئی نیکی بھیجی. اور یہ ایک وہی مسئلہ جو اس کی دنیاوی مثال بھی اس طرح نے دی, مومن کو کھانا کھلانا ایک عبادت قرار دیا گیا, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مومن کو کھانا کھلانا ایک عبادت, اس کا کوئی تعلق غریب کی مدد سے نہیں, وہ ایک الگ نیکی ہے, یہ ایک الگ نیکی ہے. جو بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جو پیٹ بھرے آ رہے ہیں, کہ جو سرمایہ دار آ رہے ہیں اور جو اپنی آ رہے ہیں, انہیں کھانا کھلانے سے آ کر فائدہ کیا؟ اسلام میں یہ خود ایک نیکی ہے, اطعام المومن, چاہے جو کھانا ہم کھلا رہے ہیں اس سے کئی ہزار گنا بہتر کھانا وہ خود اپنے لیے تیار کر سکتا, مگر یہ اپنی جگہ خود مستقل ایک نیکی. ہمارے یہاں بعض لوگ جو آج کی تقریر کا آخری جملہ ہو کہ ہمارے یہاں بعض لوگ اصلاح بغیر معلومات کے کرنا شروع کر دیتے, جبکہ اصلاح کے لیے بھی ہمیشہ دین کی اتنی معلومات تو ہونا چاہیے کہ آپ جس چیز سے کلہاڑا چلا رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اسے ختم کر, تو اپنی عقل سے کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے اس کے لیے کوئی قرآن اور حدیث سے ثبوت موجود. اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جو نظر و نیاز والی اور دیکھوں والی مجلسیں ہیں اس کی کیا ضرورت, ختم کرو, یہ سب پیٹ بھرے آتے. تو گویا اس جملے کا مقصد یہ ہوا کہ پیٹ بھرے کو کھانا کھلانا اسلام کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا, جبکہ روایتوں کتاب دیکھی احادیث کی اور آپ سے اور آپ بھرے ہوئے ایک عام المومن بغیر کسی پیٹ کے. اب وہ دوسری بات کہ ہر نیکی کو مزید ثواب والا بنایا جا سکتا, لیکن زیادہ ثواب والا بنایا وہ الگ چیز, اس کی وجہ سے آپ عام نیکی کا انکار نہیں کر سکتے جو ہمارے یہاں رائج ہے. اور اسلام نے اس کی بڑی سختی کے ساتھ مذمت حاصل. صرف یہ جو ایک مسئلہ ملتا وہ بھی دعوت ولیمہ کے حوالے سے کہ سارے پیٹ بھروں کو بلانا اور غریبوں کو وہاں سے دور رکھنا یہ کراہیت بنا. وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ سارے غریب بلاؤ, نہیں, ولیمہ ہو, عقیقہ ہو, یہ جو ساری چیزیں ہمارے یہاں رائج, یہ اور اس کے ساتھ دیگر اس عام مومن مومن کی دعوت. اب وہ خود چاہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, خود ایک نیکی ہے. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیاوی مثال یعنی آخرت کی مثال, کہ اگر ہم نے فرض کر بھی دیا کہ مرنے والا ایسا نیک اور دیندار ہے کہ اسے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ہماری مدد, تب بھی صرف اس لیے کہ وہ مر گیا ہے آپ نے مثال کیوں بدلی. اگر فرض کیجیے کہ انتہائی نیک اور دیندار انسان آپ کے شہر میں آئے, چاہے وہ کھاتا پیتا بھی, اس کی ایک دعوت کرنا آپ اپنا فرض سمجھیں. لیکن جب وہی آدمی مر گئے آپ نے کہا اگر کوئی کے لیے اور ہم کوئی نہیں کی کر ہماری بساس کیا. اور یہ وہ جملہ جو میں اکثر دہراتا ہوں کہ کبھی شیطان نیکی کے حوالے سے گناہ کراتا. اب ہمارے اعتبار سے یہ جملہ بہت اچھا, اپنے آپ کو اعمال کے اعتبار سے دوسروں سے حقیر سمجھنا, لیکن اس حقیر سمجھنے کے نتیجے میں اگر آپ یہ چیزیں چھوڑنے لگے اس کے نقصانات. نمبر ایک, اب اسلام ہر مرنے والے کی مدد کا حکم دیا اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ واجب کہاں ہے, مستحب کہاں, لیکن بہرحال ایک حکم ہے. یہ یاد رکھیے گا, مستحب کو بھی حکم مانا جاتا. چنانچہ اگر کبھی کسی مستحب عبادت کے لیے کوئی عالم, کوئی خطیب یا مجھ جیسا طالب علم لفظ حکم استعمال کرے تو آپ حکم آرڈر کے معنوں میں نہ لیں جو واجب, حکم چاہے مستحب ہی کیوں نہ. اور یہی وجہ کہ آغائے خوئی اور آغائے خوئی کی فکر رکھنے والے مجتہدی سنت اور مکرو کے سلسلے میں بھی معتبر حدیث ڈھونڈتے کہ بہرحال سنت صحیح ہے تو اپنا خدا حدیث معتبر ہونا چاہیے. ایک نیا موضوع چھڑ جائے گا چھوڑیے اسے. چار وجوہات بتائی گئی اور وجوہات تو اس سے زیادہ, لیکن فی الحال پر صحیح طور. نمبر ایک, کبھی کسی کی خدمت اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ وہ ہماری مدد کا محتاج, بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی خدمت کے وسیلے سے ہمارا مقام بلند ہو جائے. بڑے آدمیوں سے جو لوگ تعلقات قائم کرتے ہیں وہ تصویریں کھنچوا لیتے ہیں, ان کا خط آتا ہے ڈرائنگ روم کے اندر فریم میں لکھ کے لگا لیتے ہیں, چاہے صرف ایک لائن کا ہو, کیا آپ کا خط ملا شکریہ اور دستخط. مگر یہ ہم جو ایک خط ہم نے بھیجا اس کے جواب میں وہاں سے بالکل ایک سرسری خط آئے, اس کے بارے میں یہ بھی یقین ہے کہ اصل آدمی نے دیکھا بھی نہیں. یہ کام سیکرٹری کا ہوتا ہے کہ سب کے جواب چھاپ دیے اور اس کے بعد دستخط کرا لیے. اس کے بعد اس سے نسبت ہمارے درجے کو بڑھا دیتی. اور یقینا اخلاق اسلامی اور حکم اسلامی کے تحت کسی کو دو تو جس کو دیا گیا اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس سے بہتر واپس کر. یہی وجہ ہے کہ قرآن ہو یا توحید, جس طرح سے سلام کیا گیا قرآن کی آیت بھی یہی, اکثر اس سے بہتر طریقے سے جواب سلام دے. اور توحید کا مسئلہ بھی یہی, خالی سلام جو ہمارے یہاں ایک بالکل رسمی چیز ہو کے رہ گئی, عادت کی چیز, ایسی عادت کی چیز کے کافر بھی آتا ہے تو ہم اس کو سلام کر دیتے, ورنہ اگر ہم کو خالی لفظ سلام ہی کے معنی پتا ہوں تو شاید ہماری زبان بعض مسلمانوں اور مومنوں کے سامنے بھی رک جائے کہ یہ سلام کے معنی ہے کیا, اس شخص کے لیے یہ مناسب ہے, ہم اسے دعائے سلامتی دے سکتے ہیں. لیکن نہیں, کیونکہ سلام تو عادت بن گیا. لیکن اس عادت میں بھی رکو کہ تمہارا رد سلام, جواب سلام اس سے بہتر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے اس نے سلام کیا. اور توحید کا مطلب یہ کہ سلام کا جواب ہمیشہ سلام سے بہتر ہو. تو جو اولیت اختیار کرے اور پہل کرے, چاہے سلام ہو چاہے کوئی بھی دینی توقع, ایک اخلاقی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس سے بہتر واپس کرو. اب بہتر ہمیشہ روپئے پیسے کے اعتبار سے نہیں ہوتا. تو جو ایسا شخص ہے کہ ہمارے خیال میں ہماری مدد کا محتاج بھی نہیں, ابھی ایک مسئلہ چاہیے, ہم اس کو یہ چیز دے ہی نہیں رہے اس کی مدد کے لیے, بلکہ اس کی وجہ سے یہ توقع ہے کہ جب وہاں سے بڑھ کے واپس ملے تو فائدہ ہمارا ہوگا. اب بہت بھولی مثال ہے لیکن یہ روزمرہ کی باتیں حکمرانوں کو یا حکمران اب آج کل ڈائریکٹ پیسے نہیں لیتے تو ان کی پارٹیوں کو جو لوگ بڑے بڑے ڈونیشن دیتے ہیں وہ کون سے ایسے اس کے محب ہوتے ہیں یا وفادار ہوتے ہیں اس کے لیے اپنا پیسہ دے رہے ہیں جو آدمی اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو ایک پائی دینے کو تیار نہ ہو وہ کون سے اس کے رشتے دار ہیں یا جیسا ماموں خالہ بھوکی ہیں کہ ان کے نام پہ لاکھوں دے رہے ہیں وہ پتا ہے کہ لاکھوں دیں گے تو کروڑوں واپس ملیں گے اب یہ جو مسئلہ یہ دنیا کی حد تک صحیح ہے یا غلط لیکن آخرت میں یہ اصول چلتا اور یہی وجہ ہے کہ درود کا ترجمہ ہی آدمی پڑھ لے تو کافی ہو جائے گی یہ سمجھنے کے لیے کہ درود ہم ایک دعا کر رہے آل محمد سے ارے تم ہو کیا تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کر رہے مگر یہ دعا اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ توقع ہو کہ ہماری دعا سے معاذ اللہ انہیں کچھ ملے دعا اس لیے کہ وہاں یہ اتنا ملی کہ فلاں نے آپ کو یاد کیا ہے ہمیں توقع ہے کہ ہم کو اس سے بہتر واپس ملے یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کبھی کبھار ٹیلی ویژن پر یہ سنا کہ رسول کے حوالے سے دعا پڑھی جاتی کہ اللہم آتہ درجہ کر رفیہ و آتہ الوسیلہ اور ایک مختصر دعا کہ پروردگارا انہیں ایک بلند درجہ عطا فرما اور وسیلہ قرار دے تو ہمارے بعد صاحبان ایمان اس پہ مسکراتے دیکھیے رسول کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یہ ان کے ہاں ہوگا ہمارے یہاں نہیں اگر یہی لوگ عمرے یا حج پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر رسول کی زیارت پڑھتے ہیں جو معصوم نے بتائی بالکل بے نہیں لفظ بلفظ یہ دعا اس زیارت میں شامل چونکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا رسول کے قبر پہ ہم کہہ رہے ہیں خدا بندہ ان کو بلند درجہ عطا فرما ہم کیا ہماری حیثیت کیا لیکن اصول وہی اصول جس کی تفصیل میں میں نہیں جا رہا ہوں تفصیل میں نہ جانے کے بعد بھی اتنا وقت گزر گیا تو آپ سوچ لیں کہ تفصیل کیا ہوگی دوسری چیز یہ تو ہی پہلی بات یہ ان کے لیے جو فضیلت کے اعتبار سے کسی میکسیمم مقام پہ پہنچ چکے ان کے لیے بھی ان کو خدمت کرنا وجہ نمبر دو وہ یہ کہ جو لوگ فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پہ نہیں لیکن ہے بہت بلند مقام دیکھیے عام ایڈجیکٹو ہونا الگ ہے سپرلیٹو ڈگری ہونا الگ اچھا ہونا الگ ہے اور بہترین ہونا الگ تو آپ اگر ایک شخص اس درجے پر ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں اس کے لیے بھی اس کی موت کے بعد ہمیں مدد کرنا اس کا ایک مختصر سا فائدہ آپ نے سنا تفصیل میں نہیں نمبر دو ایک ایسا انسان جو بہترین جو صرف معصوم کے لیے سجتا انسانی اعتبار سے سب سے بلند غیر معصوم لیکن بہرحال درجات کی بلندی ممکن ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ مشتہرین کی بات آ جائے جنت ہے بھی درجات جنت کھلے میدان کی طرح نہیں کہ جو نیک لوگ آئے اس کا دروازہ کھول کے اندر ڈال دیا تو اندر سب برابر ایسا نہیں درجات تو اللہ نے جہنم میں بھی رکھے کہ وہاں بھی سب کو برابر نہیں رکھا کہ رات کا کنواں سب کو اپنے سونپ نہیں وہاں پر بھی درجات کیونکہ کمیونزم برابری کی بات کرتی ہے جنت و جہنم میں بھی برابری نہیں اب جب برابری نہیں ہے درجات اور روایتوں میں آیا ہے جنت والوں کوئی دکھ ختم نہ ہوگا بجز کس خیال کے کہ کاش ہم جس درجے میں اس سے بلند ہو جاتے اور پھر معصوم نے طریقے بتائے اپنا درجہ بلند کرنے کا طریقہ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ سب سب لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوڑے اس بات جنت کی تو چوکھٹ پہ بھی ہم کو بیٹھنے دیا جائے ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا ایسے بیڑا پار نہیں ہوتا آپ جب 2000 روپے کی نوکری کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ 5000 کی تنخواہ آج پانچ میں 10 کی تنخواہ تو سوچنے خاص کاش جس کی 7000 تنخواہ وہ ہماری حالت ہو کس چیز کی تمہارے پاس کمی رہنے کو مکان ہے کا اس سے اچھا مکان اور اس سے وہ اچھا مکان ملا کا اس سے اچھا اچھے کی تو کوئی لمٹ نہیں جنت میں بھی ایسا ہی یہاں تو 5 سال کی زندگی کا افسوس ہے وہاں تو ہمیشہ رہنا خیر یہ ایک چیز ہے کہ دوسرے نمبر پہ ایک وجہ بتائیے ہماری نیکی مرنے والا کتنا ہی بہتر کیوں نہ اس کے درجے کو بڑھا دے یہ بھی ایک سبب اب یہ کون لوگ ہوں گے اگر میں تفصیل جاؤں تو ذرا کچھ برا لگے گا اس لیے کہ بعض شخصیتوں کو زیر بحث نہ ڈالنا ہی بہتر. لیکن جیسا تو میں نے کہا بطور مثال کو مستحب جو پہلے ہی نجات یافتہ اور اپنے اعتبار سے بہتر درجے پر لیکن اس سے بھی اونچا درجہ تو ہو سکتا, وہ تو خالصتاً معصومین ہیں کہ جو جن کے لیے لفظ درجہ استعمال کرنے بھی اچھا نہیں لگ رہا وہ تو مالک جنت. تیسری وجہ یہ کہ بعض ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جو اندر گناہگاروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں, ظاہری طور پہ وہ نیک. منافق ان کو نہیں کہیں گے کیونکہ منافق کا استعمال ہوتا ہے عقیدے کے اندر دو روئی, لیکن اگر عمل میں دو روئی تو اصطلاح اسلامی میں اس کو منافق نہیں کہیں گے. ایک آدمی کے دل میں عقیدہ کچھ اور ہے, زبان پہ عقیدہ کچھ اور ہے, یہ منافق. وہ کچھ اور سے مطلب دل کا عقیدہ برا ہے, زبان کا عقیدہ اچھا ہے. لیکن اگر عمل اس کا برا ہے, ظاہری طور پہ اس نے اپنے آپ کو بگلا بھگت بنا کے رکھا, اس کے لیے منافق کا لفظ اصطلاحی لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. شاید کسی منافق پہ آواز پہنچ گئی, لیکن میں تو اس کی تعریف کرنے جا رہا ہوں کہ منافق فقط عقیدے کی خرابی والے کو کہتے, عمل کی خرابی والا منافق نہیں. یعنی گناہگار ہے لیکن منافق ایک اصطلاح ہے اسلامی, یہ در کے اصل میں ہے جہنم کی. اچھا, اب ایسے بہت سے لوگ جو ظاہری اعتبار سے بہت اچھے ہیں لیکن تمام گناہوں کے ساتھ, اور ہو سکتا ہے کہ ان کا ایسا ہونا بھی ایک سلام, کیونکہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ اگر تم گناہ کرنا ہی چاہتے ہو اور بہت شوق ہے تمہیں گناہ کرو, تبھی کم از کم لوگوں سے چھپا کے گناہ کرو. یہ میرے جملے دھوکے میں ڈال سکتے ہیں کہ شاید گناہ کرنے کی ٹرک بتائی جا رہی ہے, ان کا طریقہ کیا. نہیں, آرام تو پھر آرام, لیکن کھلم کھلا گناہ کے مقابلے میں چھپا ہوا گناہ غنیمت. تو آپ ایسے ہو جنہوں نے اس حکم اسلامی کے بنا یہ دیکھ کر کہ گناہ تو ہم سے ہوں گے, مگر اس حکم اسلامی کے بنا پر انہوں نے کھلم کھلا گناہ نہیں کیا. تو اگر یہ حکم آ جاتا کہ سوائے نیک لوگوں کے کسی کے لیے, سوائے گناہگاروں کے کسی کے لیے نیکی کی ضرورت نہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا کہ کھلم کھلا شرابی تو پھر بھی قبر میں ہماری کچھ مدد لیتا رہتا. گناہگار کتنا ہی بڑا ہو جب تک کہ فاسد العقیدہ نہیں, اس کے لیے نیک اعمال کرتے رہنا یہی چیز اس کو نجات دلوا سکتی. تو آپ سوچا گیا کہ جو اپنے گناہ کو اس لیے چھپا رہا کہ اسے اپنے پروردگار سے شرم آ رہی ہے کہ گناہ تو میں کرنے پہ مجبور, چلو چھپا دے دو, وہ ہماری مدد کرے گا. اور جو آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور جھڑائی کے ساتھ کر رہا, شراب پیوں گا اور سب کے سامنے پیوں گا, زنا کروں گا اور اعلان کروں, داڑھی منڈواؤں گا اور داڑھی تو ہوتی ہے سب کے سامنے منڈی, بے حجاب نکلوں گے, وہ ہماری مدد حاصل کرتے رہے, ان کے درجات بڑھتے رہے, اب وہ آپ کی محروم رہ جائے کہ جس نے کم از کم اتنا تو لحاظ رکھ لیا تاکہ اسی سب کے لیے نیکی کرتے رہو. تمہیں کیا پتا کہ جسے تم نیک سمجھ کے نظر انداز کر رہے ہو سکتا ہے کہ واقعا یہی نیکی کا محتاج ہے اور اس سے زیادہ محتاج جو کھلم کھلا گناہ کرتا. اور چوتھی چیز اسی کی قسم وہ کہ بعض اوقات کوئی نیک ہے اور کوئی گناہ چھپا کے بھی نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا نہیں اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ کہ لا علمی کی بنا پہ اس سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے جن کی معافی نہیں. لا علمی میں کچھ گناہ کی معافی, لیکن کچھ گناہ کی معافی نہیں. اس بیچارے کو بھی پتا نہیں چل سکا اور ہمیں بھی پتا نہیں چل سکا. تو اگر حکم ہوتا کہ خالی ان کے لیے نیک اعمال کرو جو کھل کے گناہ کرتے, یہ جو نئے قسم کے لوگ جن سے گناہ غلطی سے ہو گیا ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں چلا, وہ تو مجبور ہے, محتاج ہو, محروم ہے اور ان سے زیادہ ہو لے کے چلا. تو یہ دو الگ الگ قسم. اور دیکھیے اسلام نے جو زمانے میں کھانا کھلانے کی بڑی تاکید آئی, تاکید تو ابھی لیکن معصومین نے جو بار بار تاکید کی اس میں یہ کہا کہ چاہے پیٹ بھرا ہی اسے بھی کھانا کھلاؤ سلام. لیکن اس نے کبھی ضمن ایک مسئلہ بتائی, یہ روایتوں میں ہے لیکن وقت اتنا کم ہے کہ سارے حوالے دینا ممکن نہیں. امام نے کہا کبھی جسے تم پیٹ بھرا سمجھ رہے ہوتے ہو وہ اتنا شریف اور غیرت مند ہوتا ہے کہ بھوک سے وہ اور اس کے بچے تڑپ رہے لوگوں کے سامنے وہ اپنی حالت ظاہر نہیں کرنا چاہتے. اس انداز سے آ رہا ہے کہ جیسے جو کھانا تم اس سے دے رہے اس سے بہتر اس کے گھر میں ابھی رکھا، لیکن وہ تین وقت کے پاپے تھے، کسی سے کہہ نہیں سکتا. جب پیٹ بھروں کو اگر کھلا دی اور ان میں ایک ایسا شخص بھی کھا کے چلا گیا تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ ان لوگوں کو جو بھوکے ہیں اور ہر ایک سے کہتے رہتے ہیں ہمیں کھانا کھلا، اس سے زیادہ ثواب تمہیں ملا. یہ ہے بعض روایتوں کے اندر. چنانچہ اس قسم کی روایتیں ایک بھی نہیں، بہت ساری آپ نے سنا ہے نا، اجتماعی دعا کر ایک آدمی بھی ہوگا اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جائے، یہی اسی قسم کی روایتوں میں آئے. سب کو کھانا کھلا، چاہے سب پیٹ بھرے بھی ہیں، لیکن ایک اگر شریف ہو غیرت مند بھوکا کھانا کھا کے چلا گیا، اسے الگ سے کھانا دیتے شاید اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. سب خود تم بن جاؤ منکر و نقید. یہ نیک آدمی ہے وہ برا آدمی، اس نیک کو ضرورت نہیں اس برے کو ضرورت. عقیدہ کیا ہوگا پورا، دنیا میں بھی سارے گناہ کر کے مزے لوٹ گیا اور آخرت میں بھی ہم اسی کی مدد کیے جا رہے ہیں جو غلط نہیں، لیکن اسے جو چھوڑ رہے جو گناہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے باقن گناہ ہو گئے اور اس کے گناہ چھپے رہے. سنا یہ جو آخر کی دو کیٹیگریز بلکہ آخری کیٹیگری یہ ہے اس کے قبض کا ایک واقعہ ہے، بہت جلدی اس کو بیان کر رہا ہوں الحمدللہ. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو لوگ واقعات سنے ہوئے ان کا پورا وقت بیکار نہیں ہوا ہوگا. اب واقعہ مختصر کر دوں، البتہ مثال سوال کی مجلس سے اس واقعے کو میں اتنا ہی لمبا کروں جو میرا طریقہ، جسے لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوگا ڈرامائی تشکیل وہ ہوگی 30 منٹ 35 منٹ، ابھی تو بہت مختصر. یہ بھی ایک پیغام ہے اس واقعے، شیخ عبد الطاہر خراسانی وہ جو اتنے نیک مقدس اور متقی انسان، پوری روایت پڑھنے کا دل چاہے تو برزخ کتاب کے پہلے صفحے پہ پڑھ لی، شاید یہ معاذ میں بھی ہے شاید یہ منازل الاخرہ میں بھی. اتنے نیک و مقدس انسان کہ ایک وقت وہ آیا تو ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے مکے میں جا کے رہنے لگے، کیونکہ اسلام میں یہ خود ایک نیکی قرار دی گئی کہ خانہ خدا کے پڑوس میں آ کے رہنا اور 2 سال اگر رہو تو وہ ایک بہترین نیکی مانی گئی. اب اس زمانے میں جب پاسپورٹ ویزے کے مسئلے نہ تھے تو اکثر اس پہ لوگ عمل کرتے، یہ بھی وہاں جا کے رہے اپنے وطن میں بھی نہیں اور مکے میں جا کے اور جمال خانہ خدا اور زیادہ مائل با عبادات ہو گئے. اسی زمانے میں کسی نوجوان کو ایک بہت ہی قیمتی امانت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بینک ہے نہ انویسٹمنٹ کمپنی ہے نہ مغاربہ ہے نہ مشارکہ ہے کچھ نہیں، امانتیں جو ہیں لوگوں کے پاس رکھوائی جاتی ہیں، نوٹ کی شکل میں نہیں ہوتی ہیں، اشیاء ہوتی ہیں، سونا ہے چاندی ہے جواہرات. شیخ عبد الطاہر خراسانی سے بہتر کوئی آدمی مکے میں ہے ہی نہیں، سب ان کے تقوی اور تقدس کے متفق ہے، وہ دل سے متفق. یہ وہ واقعہ نہیں ہے جس شیخ عباس قمی کی کتاب سے میں پڑھتا ہوں، نجف کا استاد یہ لوگوں کے سامنے نیک تھا لیکن ذرا حقیقت فرار آدمی، یہ وہ نہیں. سنا ان کے پاس جا کے امانت رکھوائی تھیلی میں قیمتی ہیرے اور جواہرات، اس کام سے جانا تھا گیا واپس آ گئے، مسائل صرف مجھے بیان کرنا اس لیے وہ اتنی جلدی واپس آ گئے، ورنہ خالی واقعات میں جب میں کسی کا جانا اور آنا بیان کرتا ہوں آدھا گھنٹہ نکل جاتا ہے. خیر وہ جس کام سے گیا گیا اور واپس آ گئے، واپس آتے ہی گھر میں سامان رکھ کے پہلے سب سے پہلے شیخ عبد الطاہر خراسانی کے گھر پہنچا اور یہاں کے اسے اپنی امانت مانگنا چاہیے. وہاں پہنچا تو ماجرا ہی پوچھو، رونا پیٹنا ہو رہا ہے، پتا چلا چند دن پہلے شیخ عبد الطاہر خراسانی کا انتقال ہو گیا. اب جو انتقال کی خبر پائی تو پہلا خیال یہ کہ میری امانت، عام طور پہ موت کے آثار دیکھ کے انسان اپنے وارثوں میں سے قابل بھروسہ کو بتا دیتا اور شرن وہ واجب بھی وارثوں سے پوچھا کہ کوئی ایسی امانت قابل ہے جو وہ دے کے گئے تھے جسے چھوڑ کے گئے اس میں بھی ایسی کوئی پھیلی نہیں اور زبانی اور تحریری کوئی ہدایت بھی نہیں. اب اس کی دنیا ویران لٹ گیا، انہوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، امانت رکھی ہے اچانک انتقال ہو گیا. ایسا اکثر ہو تو گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کا اپنا پیسہ بیوی کو خبر ہی نہیں ہوتی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ضائع ہو جاتے ہیں. بینکرز بتاتے ہیں کہ بینک میں باقاعدہ خود ایک رقم اتنی بڑی کروڑوں تک پہنچ گئی ہے کہ جو اکاؤنٹ ہولڈر 30 سال 35 سال 40 سال سے آئے نہیں، تو آئے نہیں تو کیوں نہیں آئے، تو ہم ایسی جگہ گئے ہوں گے کہ واپسی ممکن نہیں، تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں. اب پریشان اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرا، اس کی دنیا میں کیا کر، اتنا اس کو پتا تھا کہ مرنے کے بعد روحیں یا وادی السلام میں جاتے ہیں یا وادی بہروت میں، نیک ہے تو وادی السلام، گناہگار ہے تو وادی بہروت. اچھے قبض الطاہر کی روح تو وادی السلام ہی میں ہونا چاہیے، چنا چاہیے سیدھا مکے سے چلا وادی السلام تک پہنچا. اب اس سے پتہ نظر کہ وادی السلام واقعاً نجف کا نام ہے یا کوئی اور جگہ، واقعے میں نجف کا تذکرہ. وہاں گیا اور اسی قبرستان میں جس کا نام دنیاوی نام بھی وادی السلام، اور مسلح بچھا کے نماز حاجت، دعائے حاجت، نماز استغاثہ، دعائے استغاثہ، فریاد کہ کسی طرح شیر عبد الطاہر میرے پاس آ جائے. کئی مہینے گزر گئے، یہ تو اس کو بھی پتا تھا کہ روحیں اس طرح سے نہیں آتی، لیکن پروردگار ہی ان کو اجازت ملے تو آتی، تو شاید اجازت نہ ملی. لیکن ایک دن اب نجف سے ہے تو حرم بھی جاتا، ایک دن کسی عالم سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا تم اتنے عرصے سے یہاں نظر آ رہے ہو بہت پریشان، کیا بات ہے، پورا ماجرا سنا رہے. تو کہا اچھا ایک میرا مشورہ مانگ، وادی السلام میں تو 6 مہینے سے تم روز ہو رہے، اب ذرا جاؤ وادی بروت، ہو سکتا ہے جس کو تم یہاں ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں ہے ہی نہیں، تو ملے گا کیسے. تمہارے ذہن میں تو یہ خیال ہے کہ شاید اللہ نے اجازت نہ دی، مگر دوسری وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ جہاں تم کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہو اس جگہ وہ رہتا ہی نہیں، وہ کہیں اور رہتا، تو تمہارا یہ رونا دھونا اس لیے ضائع نہیں جا رہا کہ اللہ کو تم پہ مسئلہ رحم نہیں آتا، غلط جگہ پہ کھڑے. یہ جو سنا تو اس کا پورا جسم کام ہوتا، یہ آپ نے کیا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شیخ عبد الطاہر کون. دنیا کا ہر آدمی وادی بہروت میں جا سکتا ہے، ایسا نہیں ایک آدمی کہاں جائے گا وادی بہروت، وہ ہوں گے بھی یہی ہوں گے. آج بھائی 6 مہینے تو گزر گئے، اب میری ایک بات مان، اب وہ یہ کہ وہاں جاؤ 6 مہینے نہ صحیح، 6 دن رہو، 1 دن رہو، ایک ٹرائی کر کے دیکھ، اگر وہ نہیں ہوئے تمہیں جواب نہ ملا تو کوئی نقصان تو نہیں، لیکن اگر وہ وہاں نکل آئے تو شاید تمہارا مسئلہ حل. دلیل تو یہ بھی وہ طریقہ ہے جو وہ امام نے ان کی خدا سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے مانا کہ اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی اس کو مان لو، اگر مرنے کے بعد اللہ نہیں ملا تو ہم نے ہمارا نقصان کیا ہو، اور مل گیا تو تمہارا تو گلم گلا نقصان ہے. یہ دلیل اس کی سمجھ میں آ گئی. وادی بہروت گیا 6 مہینے تو کیا، 6 ہفتے تو کیا، 6 دن تو کیا، 6 گھنٹے تو کیا، ابھی جا کے دعا نماز پڑھی، دعا مانگی اور سامنے سے شیخ عبد القاہر نظر آ گئے. جیسے قریب آئے اس کو اچھمبا ہوا ہے کہ کیا وہی ہے، ہو سکتا ہے شکل مل گئی، کہا کہ آپ کا نام شیخ عبد القاہر خراسانی جو مکے میں رہنے لگے، کہا کہ ہاں تم تو مجھے وہی نوجوان لگتے ہو جو مکے میں میرے محلے کے قریب کھلا جگہ رہتا، یہاں پہ کہا کہ میں یہاں آیا تو تھا ایک ایسا مسئلہ لے کہ میری تو ساری دنیا ویران تھی، لیکن اب تو وہ مسئلہ میرے ذہن سے نکل گیا، دوسرا مسئلہ گیا کہ آپ یہاں گئے، آپ جیسا انسان کی کوئی مجھ سے کہتا قسم کھاؤ تو میں قسم کھا لیتا کہ وہ تو وادی بہروت جا نہیں سکتی. آپ پہلے اپنا مسئلہ بتا، کہا کہ وہ میری امانت، جواب دیا فکر نہ کر وہ محفوظ، تو دھوکے والے آدمی نہیں، لیکن اتنی قیمتی امانت کہ بیوی بچوں کو بھی نہیں بتایا، ایمان بگڑتے دیر نہیں لگتی. وہ میں نے اپنے مکان کے سہن کے پچھلے حصے کے فلاں گوشے میں زمین کھود کے اتنا کھود کے دفن کی ہے، جاؤ جا کے وارثوں سے کہو وہ تمہیں امانت دے دیں. بات ہے کہ آخر پہلے سن لیجیے کہ پھر جب یہ مکہ گیا وہاں پہنچا وارثوں سے اجازت تھی سہن کھودا اس کی پوری امانت محفوظ ہو. لیکن امانت کے بعد کل یہ بتائیے آپ یہاں کیسے، اللہ عادل، اور عادل کی جب بات کرتی ہے تو پہلا جملہ ہی لکھا جاتا ہے اصول دین، اللہ عادل ہے، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ یہ ریس اور اس جیسوں کو تو جنت میں جگہ اور انبیاء کو جہنم میں جگہ دے، یہ عدالت کے خلاف آپ کی اتنی نیکیاں، ایسا تقویٰ، ایسا تقدم، کہا وہ سب اپنی جگہ، لیکن میری حالت اس پرندے جیسی جس کے پاس پر ہے، جس کے پاس طاقت پرواز، مگر اس کے پروں سے ایک پتھر باندھ دیا گیا، وہ پتھر اس کو اڑنے نہیں دیا. یہ جملہ کیونکہ واقعے کے اندر میں اس پرندے کی طرح، ایک بات یاد رکھیے فارسی میں ہر پرندے کو مرغ کہتے، واقعے میں لفظ مرغ اردو ترجمے میں بھی آ گیا، تو آپ مرغ سے فقط مرغی نہ سمجھیے گا کہ وہ کتنا اڑ سکتی ہوگی، یعنی ہر پرندے کا نام فارسی میں مرغ، پرندے کی طرح جس کے پتھر بن گا، تقویٰ نیکیاں اعمال اعلیٰ ترین منازل تک میں جا سکتا ہوں جب تک کہ یہ پتھر میرے پروں سے نہ کھلے، اور وہ پتھر کیا چیز ہے، 3 گناہ مجھ ہوئے. اب پہلا پیغام تو آ گیا کہ جسے ہم انتہائی نیک سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی برا نہیں تھا، نہ فطرت میں، نہ مزاج میں، نہ کردار میں، نہ دل، صرف 3 غلطیاں اس کی ایسی ہو گئی کہ اس نے نظر انداز کر دی.
اور اگر ہم وہ اصول بنا لیں کہ صرف نیک لوگوں کے لیے صرف گناہگاروں کے لیے مرنے کے بعد نیک کام کریں گے یہ تو محروم رہ جاتے ہیں. اور شاید اسی لیے محروم بھی رہے کہ مکے میں ان کے سارے وارث روز ہو تو رہے ہوں مگر یہ سوچ رہے ہوں کہ ایسے نیک آدمی کے لیے ہم کیا نیکی کریں, وہ تو ہمیں وقت ہوا دے, اور اسی لیے یہ اب تک یہاں گرفتار مصیبت ہے. یہ تو پہلا پیغام آ گیا. سنیے کہاں کہ میری تین غلطیاں ایسی نکلی جس نے میرے سارے نیکیوں اور تقوی کو روک دیا, ختم نہیں کیا, ابھی رکے ہوئے ہیں, کبھی تو پتھر کھلے. پہلی بات یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم اپنا وطن چھوڑ کے مکے میں رہنے کیوں آؤ؟ بھائی تو نیکی ہاں نیکی ہے, لیکن اس کس آدمی کے لیے یہ چیک کرنا پڑتا ہے. تم قاتل رحیم بن گئے, تمہارے ایسے رشتے دار اور تمہارے وہ بوڑھے والدین وطن میں ہیں جو تمہاری مدد کے محتاج, ان کو چھوڑ کر کے اللہ کے سپرد کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے جو قاتل رحیم اور خصوصاً والدین کو نظر انداز کر کے آتا, وہ چاہے کربلا جائے اور نجف جائے, مکہ جائے اور مدینہ جائے, یہ چاروں شہر کے نام بھی واقع ہیں, کوئی چیز فائدے مند نہیں. کون آدمی ہے جسے مستحق قرار دیا گیا وطن چھوڑ کے جوار خانہ خدا میں رہو؟ اس کی شرطیں ہیں, والدین محتاج. اور یہاں پہ ایک بات میں کہہ, یہ میرا بہت ہی پرانا جملہ اور وہ جملہ جس کی بنا پر مجھ پر ایک طویل عرصے سے اعتراض ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا, اب اس لیے کم ہو گئے کہ میں نے یہ جملہ کہنا چھوڑ دی, اس لیے کم نہیں ہوا کہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ گئی. اور وہ کیا جملہ جو آج کل ایک وبا پھیلتی جا رہی, والدین کہا بھائی ہم نے خوب ان کو پیسہ دے, ایک اچھا سا فلیٹ لے کے دے دیا, ایک نوکرانی ان کے لیے رکھ دیا, کھانا پک جاتا ہے, گھر صاف ہوتا ہے, کپڑے دھل جاتے ہیں, ہر مہینے ہم ان کو $100 بھیجوا دیتے ہیں. یہ بات اس سے تو اکثر لوگ کہتے ہیں, پیسہ ہی پیسہ ان کے پاس, اب ان کو کیا چاہیے ہم سے؟ جب پاکستان میں بھی بعض اوقات ہوتا تو یہ بلا مسئلہ ہے, اس سے ہم کو حالت تو ہونا, لیکن باپ کو مکان لے کے دے دیں گے, پیسے دے دیں گے, ان کا خرچہ پورا کریں گے. باقی کی دنیا میں تو یہ بہت عام بات ہے, مسلمانوں نے تو کافروں کی تو باقی نہیں کروا, تو والدین کے لیے مادی سہولیات کو مہیا کر دیا تھا, سب کچھ ہو گیا, لیکن نہیں, اس واقعے میں ایک پیغام, یہ سب کچھ اپنے والدین کو دے کے آئے, جو ان کی جائیداد تھی, زمین تھی, مکان تھا, ساتھ تھا, لیکن کیا والدین کو خالی پیسہ چاہیے اپنی اولاد؟ جب بوڑھے باپ اور ماں کے دل سے پوچھے تو ان کا جواب ہوگا کہ ہمیں چٹنی روٹی ملے اولاد ہمارے سامنے ہو زیادہ دے گا, مراکن مراکن کھانے دے دیے, گاڑی دے دی, نوکرانی دے دی, کلکٹر جا سکتے ہیں, ہاسپٹل جا سکتے ہیں, والدین کو چکھائش ہی نہیں اگر اولاد ان سے دور. اب یہی وہ جملہ جو میرے ایک زمانے میں موضوع بنتا, حقوق کے والدین ادا کرنا واجب, یہاں کے والدین حرام, والدین کا نال و نقبہ واجب نہیں ہے, وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے. بہت میں نے اس زمانے میں کہا کہ اگر دو روٹیاں اور ایک خود کھا لی, ایک بیوی کو کھلا دی, والدین کو کچھ نہیں, وہ تو خیر ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے پھر ایسی ہی بھول بھی مثال کیا دیے, لیکن جو وہی چیز ہے جو اس کام کیا سکا میں بھی دیکھی, والدین کا نان و نقہ واجب نہیں اگر انسان کے اپنے گھر میں پورا نہیں پڑ, اکو کا والدین حرام, چاہے گھر میں پورا ہو یا پورا نہ ہو, نان و نقہ ہو یا نان و نقہ نہ ہو, حقوق کے والدین کیا چیز ہے؟ وہ یہی خدمت کرنا, تعلقات بحال رکھنا, ملاقات کرنا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, پیسے دینا واجب نہیں. ہمارے یہاں جو فکر آ گئی خود والدین نے کہ پیسہ پہلی چیز ہے وہ نہیں مل رہا ہم, اسلام بالکل الٹی بات ہے کہ پیسے کا مطلب ہے نان و نفقہ, وہ تو واجب ہی نہیں. عام جو لوگ اس وقت ہیں, نفقۃ النفس مقدمۃ علی نفقۃ الزوجۃ ونفقت الزوجۃ مقدمۃ علی نفقت الاقارب علی الوالدین والاولاد. یہ آغا عبدالقائدانی اور امام خمینی اور آغا خوئی کی جائیداد کا عربی جملہ. اپنا نانا نفقہ بیوی سے بھی مقدم, بیوی کا نانا نفقہ رشتہ داروں سے مقدم, یعنی والدین اور اولاد. مگر نانا نفقہ اگر مقدم ہے اپنا اور گھر والوں, حقوق نہیں وہ حرام رہے, وہ جانا پڑے گا. تعلقات پہلے ہیں, پیسہ بعد میں. جو صحیح اور مزاج والدین ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ, روز دیتے ایک ضرورت نہیں ہے باہر جانے کی, ہم کو یہ روکھی روٹی اور چٹنی قبول. پہلا دوسرا دیکھیے, یہ پیغام جو واقعے کے اندر ہے, واقعہ اگر جو حجت شرعی نہیں, لیکن اس واقعے میں وہی بات کہی گئی ہے جو افتقا کا مسئلہ, افتقا کا مسئلہ معتبر ترین حدیث سے ثابت ہوتا, اور مسئلہ بھی ایسا کہ شہید ثانی جس پر تعجب کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ روایتوں میں اختلاف کی بنا پر شیعہ علماء میں فتووں کا اختلاف بہت زیادہ, تو اگر کوئی ایسا فتوا نکل آئے کہ جس میں کسی نے کوئی اختلاف نہ کیا تو وہ عجبا, وہ بہت تعجب کی بات. اس میں یہ مسئلہ کہ آج تک کسی شیعہ عالم نے اس میں اختلاف نہیں کیا, کہ یہ میرا پہلا گناہ, ایک پیغام اور. دوسرا گناہ یہ والے تو دوسرا گناہ یہ بڑا عجیب, یہ گناہ بڑا عجیب, یہ ہمارے آج کل بہت ہو رہا. کچھ نوجوانوں کا طریقہ ایسا بن گیا کہ جو علماء کے کرنے کا کام ہے وہ خود سنبھالنے جا رہے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خطرے کو پہلے سے ڈھانپا جاتا اور کہا جاتا کہ اس قسم کے نوجوان جو شروع میں بہت دیندار نظر آتے ہیں, یہ مسئلہ بتا دیجیے, وہ عزیز بتا دی, وہ آگے ان کی فکر یہ شروع سے غلط ہوتی کہ آگے بدل دیتا ہے شیطان. جب یہ سب کچھ ہم کو معلوم ہوگی عالم کو نکال دے تو ہم ہیں عالم کی جگہ, مسئلے ہم بتائیں گے, درس ہم دیں گے, پیسے ہم جمع کریں گے, خود ہم تقسیم کریں گے. جو بہت ہی خطرناک فکر جو ہر اس نوجوان کو جو بدل چکا ہے اس پہ تو کیا اثر ہو, جو ابھی نہیں بدلا ہے اب تک دیندار ہے وہ ڈرتا رہے آگے کبھی بھی شیطان اس پہ قبضہ کر لے. جو امام خمینی نے کہا تھا کہ اگر نماز جماعت پڑھانا یہ عالم کے فرائض دینے, لیکن اگر کہیں غیر عالم کی نماز پڑھانے سبب تضعیف ہے مقام علماء, عالم کا مقام کمزور ہو رہا ہے تو وہاں حرام. جیسے ہندوستان اور پاکستان جہاں عالم کے پاس لے دے کے نماز جماعت اور ایک نکاح تو رہ گیا, وہ بھی لوگ چھیننا چاہتے. اگر یہ شریعت میں یہ چیز نہیں, یہ اس کا یہ اس کی ذمہ داری نہیں, لیکن جب ماحول بن جائے ہمارے ثانوی بن یہ حرام ہو گئے, یہ فقط دو چیزیں رہ گئی ہے, اس سے بھی اگر آپ عالم کو محروم کر دیں عالم کا نقصان ہے, معاشرے سے عالم ختم ہو جائے, وہ عنوان ثانوی سے یہ حرام. جیسے آغا حکیم نے کہا تھا کہ اشرون علی ولی اللہ اذان میں واجب ہے کہنا, اس لیے کہ اب یہ شعار شیعہ بن گیا ہے, اب اس کو نکالا جائے تو شیعہ کمزور ہو, واجب کا فتویٰ دیتے تھے آغا محسن حکیم. تو یہی مسئلہ یہ بھی اب کیا ہے دیکھیے, اسلام نے کبھی واجب قرار دیا کبھی مستحب, کہ جو رقم آپ غریبوں کو دینا چاہیں وہ کسی عالم کے ذریعے, یہ اسلام کا حکم. جہاں واجب ہے تو بھائی جیسے سہم امام ہو مطلب, لیکن جہاں واجب نہیں وہ علماء جو کہتے ہیں سہم تعداد خود سے دے سکتے, زکات خود سے دے سکتے, صدقہ خود سے دے سکتے, لیکن سوال اس میں ہے کہ کسی عالم اور عالم بھی اگر مستحق کا وکیل ہو کیا کہنا اس کے ذریعے سے, اس کی بہت ساری وجوہات. لیکن یہ بھی ایک پیغام. دوسری چیز واقعے کی تفصیل میں گئے بغیر گھنٹہ پورا ہو رہا, تو اگر میں تفصیل میں چلا جاتا تو خدا معلوم کیا ہو جاتا, کہ ایک مرتبہ ایک دینار کسی نے لا کے مجھے دیا, دینے والے کو گناہگار تو نہیں لیکن سوچنا چاہیے کہ نیک اور مقدس ہونا الگ چیز ہے, عالم ہونا الگ چیز, مجھے لا کے دے دی, اور میں نے یہ دینار کسی غیر مستحق کو دے دی. اب یہ کون سا گناہ؟ یہ وہ گناہ کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, بلا وجہ ہم گناہگار ہوگا, لیکن ہم سے تو وہ بہتر ہے جس کو کسی نے دینار دیا الگ, تو بھائی یہ سینگل تعداد ہے کسی سید کو دے دی اور اس نے ہوا کر دی, اور بھائی گناہگار ہوا, کچھ کھان کے گناہگار ہوا, کچھ مزے لے کے گناہگار ہوا, لیکن وہ آدمی نہ دینے میں نہ دینے میں, وہ پیسہ آیا اس کا پیسہ نہیں, وہ بھی اس نے آگے کسی کو پہنچا دی, لیکن غلط آدمی کو پہنچایا اسے کچھ نہیں ملا, اور ایک مرتبہ اس کی گردن ناپی گئی. ہاں اگر آپ چلنے جائیں تو اسے بھی وہ چیز مل گئی جو اسلام میں بدترین گناہوں میں سے قرار دی گئی, چار پانچ ایسی چیزیں جس کو کہا گیا یہ بدترین گناہ. بدترین کا لفظ کچھ ان معلوم ہے کہ مثلا حرام چیز کھانا, سود کی کمائی سے ہم نے بریانی تیار کر کے کھائی تو یہ بھی حرام ہو جائے, لیکن مہاراج جو چیز کھائی وہ چیز بری نہیں, یا جن کو شراب کا مزہ آ جائے شراب, لیکن مثلا کوئی حرام کھائے گا یہ مانا کہ انسان ایک کھجلا کھانے لگے, کہ حرام بھی کھایا تو کیسے بدترین کھائے, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو گناہ بہت وہ گناہ جس سے نفس کے لیے بدترین کہا گیا, ابو شہرت, بنا کچھ گھر سے پیسہ نہیں ہوتا سکتے, ایک شہرت حاصل ہو, ابو ریاست, ایک قسم کی ریاست تو نہیں نا, کہ مستحق بھی ذرا احسان مند ہوا کہ انہوں نے ہم کو دیا, جس سے پیسہ لیا اس کے سامنے بھی ان کی شخصیت بنی, یہ بہت خطرناک گناہ. عالم میں بھی پیدا ہو جائے تو ذہن کو بدل دیتی ہو جائیے کہ غیر عالم. بہت سے نوجوانوں نے آج کل یہ اس کو نیکی کا کام سمجھ کے شریعت کی رکن میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا, چاہے یہ ابھی حرام نہ ہو راستہ وہ حرام والا, آگاہ کر دینا ہم لوگوں کی ذمہ داری, عمل کرنا نہ کرنا آپ لوگوں کا مسئلہ. خیر آمدن برسر مطلب کہہ رہا ہے ایک دینار غیر مستحق کو دے دیا. اب تیسرا جو گناہ مجھ سے ہو, اب اس کی مثالیں بہت بن جائیں گی کہ جملہ میں نے کہا, لیکن مثالیں بناتے بناتے وقت بھی بہت گزر جائے گا اور یہ مثالیں سب صحیح بنیں گی, ترتیب میں اپنے مقام پر آئیں گی. لیکن بقول مثال کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سین سازاد کسی غریب فیضانی کو صرف اس لیے دیتے جو اس کے بچے پاکا کر رہے ہیں لیکن وہ بے پردہ. اب غریب ہونا الگ چیز ہے, مستحق ہونا الگ چیز. غریب کہتے ہیں جس کے گھر میں کھانے کو, مستحق کہتے ہیں جس میں باقی ساری شرطیں بھی پائی جائیں. غریب بھی ہو, سید بھی ہو, شیعہ بھی ہو, کھلا کھلا گناہ بھی نہ کرے. اور میرا تیسرا گناہ یہ ہے کہ ایک عالم میرے پاس آیا, میں نے اس کی توہین کر دی. یہ توہین عالم جو ان بدترین گناہوں میں سے ہے جو تقوی اور نیکی کے لیے پتھر کی مانند ہو جاتے ہیں اور نہیں پاتا انسان. اور ویسے ہی اگر اس کے اندر سارے اپنے شریع موجود ہیں گناہ گار اور پھر گناہ کرے اس کی جو بات چھوڑ انتہائی نہیں کو دینا توہین عالم بڑا اہم مسئلہ, اور خصوصاً ہمارے اس پاکستان کے ماحول یہاں ہر سال کی عید تمام مراجع کے لیے گالیوں کا دن بن گیا تھا. عید ہو کیسے گئے, کیوں فتوا دی, کہاں سے یہ فتوا نکل, ہم نے تو آج تک نہیں سن, ایران کے جان کا ہم سے کیا تعلق. آپ نے دیکھا ہو عید کا دن, اب اس عید کے دن کے حوالے سے بھی کچھ بات ہو سکتی ہے لیکن بات مکمل. شیخ عبد القاہر خراسانی کا آخری جملہ توہین عالم, مگر اس توہین عالم کا بھی اس بڑا سبب. بس یہ جملہ اگلی دو تقاریب کے لیے تمہید بنیاد بننے والا تمہید آج ہوگا. اگر اس تمہید کے اندر بھی جزوی طور پر کئی مختلف پیغامات آ گئے, لیکن اصل یہ اس کے لیے یہ واقعہ لے کے میں چلا اور بہہ گئے, واقعہ لے کے میں چلا لیکن بہہ گئے اور بہتا اسے وہ خدا معلوم کیوں. وہ واقعہ جو آپ نے کتابوں میں پڑھا, عیسیٰ علیہ السلام کے مجالس میں کثرت سے آج کل علماء پڑھ رہے ہیں, مگر آپ حضرات کی توجہ کچھ ایسی رہی میری جانب کہ مجھے لگا کچھ لوگ اس مجلس میں جنہوں نے یہ واقعہ نہیں سنا, جو مجھے بھی حیرت زدہ کر رہی ہے کہ سنا کہ ذرا میں تفصیل میں چلا گیا. خیر عالم کی توہین یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے تقوی اور تقدس کو روک دیتا, لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہوتی. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اسلام بعض اوقات گناہ سے پہلے ہی کہتا تو اس راستے پر ہی قدم نہ رکھو کہ بعد میں گناہ بننے والا ہو. جو وزارت صحت کا کام, پہلے سگریٹ کا اشتہار دے, اس کے بعد خبردار سگریٹ دوستی صحت کے لیے موقع, وہ تو اسلام کا طریقہ کار نہیں. پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو جس راستے میں جا رہے یہ آگے جا کے توہین عالم کا سبب بنے, دیکھو جس راستے میں جا رہے یہ آگے جا کے مقام علماء کو کمزور کرنے کا سبب بنے. اس نے بھی اسلام نے ایک سبب بتایا کہ کیوں لوگ عالم کی توہین کرتے ہیں, وہ ان شاء اللہ یہ حاصل میرا موقع. مگر پھر ایک مرتبہ یاد دہانی کر دوں, تقریر کے بعد ایک انتہا ایک وارننگ, اور وہ یہی کہ جب آپ حضرات اتوار جمعے کے یہاں کے درس میں آ جائیں تو سوائے منگل کے درس کے اور کسی میں شریک نہ ہوں, ورنہ بعد میں آپ ہی کو کہ مجھے بہت کافی ہے میری یہ وارننگ آپ سے. اب آئیے, تین چار پانچ ہفتے ہو گئے لوگ کہہ رہے تھے صرف مسائل ہی ہو رہے ہیں, میں نے کہا کہ آج 30 منٹ کرو, لیکن اب لگ رہا کہ میں وہ 30 منٹ والا آدمی رہا نہیں, تقریباً 50 منٹ ہو چکے. پھر بھی کچھ مسائل بیان کرنا اور اسی جگہ سے بات کو آگے بڑھانا ہے تاکہ یہ ترتیبوار بہت چلتا رہے. آگاہ کوئی اور آگاہ گلپائیگانی کے بڑے بڑے اختلاف, نجاسات سے بات شروع کی تھی, بول اور رایا یعنی پیشاب اور پیخانے کا عنوان ہو گیا تھا, منی کے اوپر گفتگو ہو چکی تھی. چوتھی چیز نجاسات میں ہے مردار. مردار میں چار مسئلے ایسے نظر آتے ہیں جہاں پہ آگاہ کوئی اور آگاہ گلپائیگانی کا کوئی اختلاف کرتے, کبھی چھوٹا اختلاف ہوتا ہے کبھی بڑا اختلاف ہوتا ہے. ان میں سے دو کا ذکر ہو چکا ہے, یعنی کافروں کے ہاتھ میں جو جانور کا گوشت ملے گا اس کا حکم کیا, ایک تو یہ اختلافی مسئلہ کا بیان ہو. نمبر دو, مردہ جانور کے پیٹ میں موجود پنیر ماوا اور مردہ جانور کے تھن میں موجود گوشت, اس میں سے پنیر مائے کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں, دونوں کے نزدیک پاک اور حلال. البتہ ٹھنڈ کے اندر ایک اختلاف تھا کہ حلال گوشت تو حرام گوشت وہ بات ہو چکی. مردار کے سلسلے کا تیسرا اور چوتھا مسئلہ جو ہے اختلاف ہے, وہ بہت معمولی اختلاف ہے لیکن ہے اپنی جگہ پر. لیکن اس کے لیے پھر مردار کی تاریخ یاد دلانا. مردار وہ تمام جانور جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے, چاہے وہ حلال جانور ہے یا حرام, مردار کے بارے میں بکری اور مرغی اور گائے کا بھی وہی حکم جو مثلاً لومڑی اور خرگوش وغیرہ کا. ہاں کتا خون اس بحث سے بالکل خارج, تو حلال گوشت اور حرام گوشت دونوں برابر نجاست ہے مردار, مردار کی نجاست. خون اچھل کے نکلتا ہے تو مردار نجس. اب مردار کی تعریف ہوئی تھی جو خود مر گیا, یعنی بقول ہندوؤں کے جسے اللہ مارے اور غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے, جیسے مشین کے ذریعے یا کوئی بھی شرائط ذریعے کے بغیر, وہ مردار. لیکن مردار میں ایک تیسری چیز بھی آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جانور مرے زندہ, البتہ خود اٹھل کے نکلتا, زندہ اس کی زندگی میں اس کے جسم کا کوئی حصہ اگر اس سے کاٹ لیا جائے تو جانور زندہ, لیکن جو کٹا ہوا حصہ یہ مردار ہو گیا. چنانچہ اگر بکری کی ایک سانس کی حالت میں کاٹی جائے کہ بکری اپنی جگہ زندہ رہی مری نہیں, وہ ٹانگ جو کٹ گئی یہ مردار. مردار حرام بھی ہے اور نجس بھی. صرف مچھلی کے بارے میں یہ بحث ہے کہ زندہ مچھلی کھا سکتے ہیں, لیکن وہ جو آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ کیونکہ مچھلی کا خون اچھل کے نہیں نکلتا وہ مردار میں آتی ہی نہیں, تو ایک الگ بحث. البتہ مچھلی کا وہ مسئلہ ضرور تو بہت اگر مرو اس کا کھانا حرام رہے, لیکن وہ حرام کی بات ہے. ہم بحث کر رہے ہیں نجس و تعریف پر, نجس نہیں ہے. تو مچھلی اگر خود بخود مرے غیر شرعی طریقے سے مرے زندہ کاٹ دی جائے, یہ بحث رہے گی کہ اس کو کھا سکتے ہو یا نہیں, لیکن وہ نجس رہے گا. اور جو چونکہ اس کا خون نہیں اچھلتا اور جس جانور کا خون اچھل کے نکلتا وہ مر جائے تو اس کے اندر دو صورتوں میں مردار, زندہ رہے لیکن اس کا تو حصہ سج جائے اور کٹا ہوا حصہ مردار. اب اس مسئلے کی بنیاد پر دو مسئلے بھی باقی بچتے ہیں. تو بعض اوقات انسان, دیکھیے انسان بھی ان جانوروں میں سے ایک ہے جس کا خون اچھل کے نکلتا, چنانچہ انسان کا جسم بھی مردار ہو جائے. انسان مر گیا تو مردار, زندہ رہا اور جسم کا تو اس کا کٹ گئے, انگلی کٹ کے گر گئی یہ مردار. کھانا تو خیر واضح ہے کہ حرام ہوگا ہی, لیکن اگر یہ آپ کو اس کو چھوا یا وہ جی تھی اور ہمارے جسم سے ٹچ ہو گئی ہم نے جی, اور سارے جسم کا مسئلہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ انسان جس کیٹیگری میں آتا ہے کہ اس کے زندہ جسم سے کوئی حصہ کٹ جائے تو کٹا ہوا حصہ لگے, لیکن انسانی جسم میں سے کچھ مقامات کی کھال ایسی جو کٹ کٹ کے گرتی رہتی ہے, چنانچہ بعض اوقات چھوٹے کی کھال سخت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انسان اسے خود ہی روک لے گا. اور جسم میں بعض اور مقامات ہیں, انگلیوں وغیرہ کے سرے ہیں, پاؤں کے ناخن ہیں, کہ جہاں سے کچھ عادت ہوتی ہے تھوڑی سی کھال نوچے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زندہ جانور کے جسم سے کوئی چیز کاٹ کی جائے تو وہ مردار ہو نجس. یہ تو کھال وغیرہ کٹی جائے گی نجس. اب البتہ پھر وہ بات کہ نجس کا مسئلہ ہے کہ سوکھی بھی چیز ہو تو شاید مسئلہ نہ ہو, نجیب بھی ہو تو ہمیں کیا نقصان پہنچا رہے, لیکن مسئلے کی حد تک بات ہے. اور اگر گیلی چیزیں بھی یقیناً کپڑے بھی نجس کرے گی, ہاتھ بھی نجس کرے گی, جہاں گرے گی وہ جگہ بھی نجس ہوگی. تو اس میں تمام ہمارے مستحدین یہ فرماتے ہیں کہ جسم کی وہ کھان جو ویسے ہی گرنے کے پڑے ہم نے اس کو لوچا, مگر وہ جسے لوچا گئے اسی وقت وہ محل اور مہاراج سکوت میں نبی نے اس سے جسے کچھ دیر کے بعد وہ گر جاتا جھڑ کے گر جاتی وہ کھال, وہ جو کھال وہ مردار کے حکم میں نہیں. جو ہم نے گرا نہیں تو خود ہی گرنے والی بس, لیکن ہم نے جلدی نکالی اور کو لوچی وہ مردار نہیں. یعنی وہ گیلی حالت میں بھی اگر ٹکرا جائے جسے وہ کپڑوں سے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر یہی کھال جو چھوٹی چھوٹی کھال جھڑ جھڑ کے گرتی رہتی ابھی گرنے کے قریب نہیں آئی, دو دن بعد تین دن بعد کی تھی, ابھی جو تھی وہ بالکل مضبوطی سے جمی, لیکن ہم نے خود ہی اسے نوکیا گرا دیا. آواز کوئی کہتے اس میں بھی کوئی حرج نہیں,
انسانی جسم کی وہ خارش جو عام طور پر جسم سے جھڑ جھڑ کے گر جایا کرتی جو چاہے گرنے کے قریب ہو اور آپ لوگ لیں تب بھی بات ابھی گرنے میں بہت ٹائم باقی لیکن ہر اس جگہ کی کال کے باہر کچھ عرصے کے بعد کہیں وہ گرے دونوں پاس لیکن آگے کوئی آگے پنہری اور آگے گلپائے گانی یہ ارشاد فرماتے کہ یہ والی کھال احتیاط واجب کی بنا پر نظر وہ کھال مطلب ہوتے نہیں ہوگا جو کل گرتی آج ابھی گرنے کے قریب نکلنا خود موسم آٹو سے ٹکرایا دھوپ وغیرہ لگا دھوپ جو ہے وہ رطوبت ہے ہمارا ہاتھ لگی سے اسے پاک کرنا تو مردار کے مسئلے میں ایک اختلاف کی ہو جو انسان کے جسم کے بارے میں لیکن یہ بات طے شدہ کہ اگر جسم کے اس حصے کی کھال کو گرایا جائے جو عام طور پر نارملی خود کرتے نہیں گرتی وہ تو سب سے نزدیک لگے اس میں تو کوئی بہتری ہے وہ مردار کا ایک حصہ چنانچہ مسئلہ تو یہاں دیکھا تھا کہ اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے لیکن جسم سے جڑا لپک رہا ہے کھال کے اندر اور جڑا شاید اس کو بھی مردار مانا جائے مجھے جسم کے ساتھ لگا ہوا مگر ہڈی تک سے الگ ہو کر چکی اس مسئلے کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں چاہے مسئلہ ہو لیکن ہمارا موضوع اختلافی مسئلہ اور اس سلسلے کا مردار کے سلسلے کا آخری اختلاف وہ بھی انسان کے بارے میں فرماتے یہ مراجع کرام کیا ہے